قرآن میں انبیاء علیہ السلام کا تعارف، یہ ہمارا موضوع ہے آیات موضوعی یا تفسیر موضوعی کے ذیل میں، کہ جس کی 10 آیات 10 ہیڈنگوں کے ذیل میں ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اور آج 11ویں ہیڈنگ اور 11ویں آیت جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کا تعارف کس طرح کرایا ہے. کہ گزشتہ 10 آیات میں ہم نے قرآن کریم کی مختلف آیات کو بطور مثال پیش کیا تھا، کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کی عام زندگی اور عام انسانوں کے لیے ان کے اسوہ اور رول ماڈل ہونے کی جانب توجہ دلائی گئی ہے. گیارہویں ہیڈنگ جو بنتی ہے، انبیاء لوگوں کے یا لوگ انسانوں کے اعمال پر گواہ ہیں. سورہ نحل آیت نمبر 89، سورہ نحل آیت نمبر 89، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ. اور وہ دن کہ جب ہم مبعوث کریں گے ان میں سے، انہی کے درمیان میں سے ہر امت کے لیے ایک گواہ، یعنی ایک ہر امت میں سے ایک شخص کو گواہ کے طور پر مقرر کیا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں کے لیے ہم نے آپ کو شہید اور گواہ قرار دیا ہے. یہاں پر در حقیقت خداوند عالم جہاں انسانوں کے اعمال پر گواہ ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو ان کی اپنی اپنی اقوام کے لیے گواہ قرار دیا ہے. اب یہاں پر بہت زیادہ تفصیل ہے، لیکن ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے. وہ یہ کہ گواہ سے کیا مراد ہے. روز قیامت کے جو گواہ ہیں، کہ جن میں خود ایک اللہ تعالیٰ ہے، خود ملائکہ ہیں، خود کرامن کاتبین ہیں، اور انسان کے اعضاء و جوارے ہیں، اور وہ جگہ کہ جہاں پر انسان نے کوئی بھی اچھا یا برا عمل کیا ہے، یہ سب انسان کے گواہ ہیں اس کے خلاف یا اس کی حمایت و تائید کے لیے. اگر اس نے کوئی اچھا عمل کیا ہے تو وہ اس کی حمایت میں تائید کریں گے، اور اگر اس نے کوئی برا عمل انجام دیا ہے تو وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے. اور ان گواہوں میں سے ایک گواہ رسول اللہ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ در حقیقت اسی گواہی اور شہادت کو یہاں پہ بیان کر رہا ہے کہ ہر امت میں ایک گواہ ہے کہ جو در حقیقت ان کی گواہی دے گا. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کا علم اس کی امت کے لیے، خواب اس کی حیات ظاہری میں امت موجود ہو یا اس نبی کی حیات ظاہری کے بعد، یعنی اس کے انتقال اور اس کی موت کے بعد اس کی امت موجود ہو، وہ امت جب تک نبی سے وابستہ ہے، متصل ہے، منسوب ہے، خداوند عالم اس نبی کو اس امت کے لیے گواہ قرار دے گا. یہاں پہ کہا کہ ہر امت کے لیے اس میں سے، ہر امت کے لیے انہی میں سے ایک گواہ قرار دیا گیا ہے. لیکن بچی گر نہیں جائے. اور ہم نے آپ کو ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے، یعنی رسول اللہ کو آخری امت کے لیے قرار دیا ہے. 12ویں ہیڈنگ ہے انبیاء صبر و یقین کے مالک تھے. 12ویں ہیڈنگ انبیاء صبر و یقین کے مالک تھے. سورہ سجدہ آیت نمبر 24، سورہ سجدہ آیت نمبر 24، وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام و رہبر قرار دیا ہے जो हमारे अमर की वजह से हिदायत करते थे, क्योंकि वो सब्र करने वाले और हमारी निशानियों पर यकीन रखने वाले थे। यहाँ पर दर हकीकत अंबिया अलैहिस्सलाम जो हिदायत करने वाले हैं, उनको दो अहम तरीन सिफात का हामिल करार दिया गया है, एक सब्र और एक यकीन। सब्र यानी वो ताकत और वो कुदरत जो राह हक में अंबिया अलैहिस्सलाम अपने वजीफे की अदायगी के लिए जिसे बतौर हथियार इस्तेमाल करते थे, और दूसरी चीज़ यकीन यानी अल्लाह की आयात पर दर हकीकत ऐसा सच्चे दिल से ईमान लाना है कि जिस के तहत हर नबी को अपने अपने खुदा की तालीमात पर मुकम्मल यकीन था कि ये दुनिया और इसका मुख्तसर दौरानिया और इसकी सख्तियाँ और सौबतें हमें राह हक से नहीं हटा सकती। एक, दो, इस दुनिया के बाद एक और मुस्तकिल दुनिया आने वाली है। तीन, और उस दुनिया में इस दुनिया के हिसाब किताब के मुताबिक जजा और सज़ा दी जाएगी। चार, ये कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता और उनके साथ साथ होता है। ये चार किस्म के दर हकीकत यकीन के दर्जात थे। दर्जात तो खैर नहीं कहेंगे इसको, लेकिन चार कस्म इसकी हो सकती हैं कि जिसके ज़रिए से अम्बिया अलैहिस्सलाम सब्र यकीन के साथ अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाते थे। अगर ये सब्र ना हो, अगर ये यकीन ना हो, तो कोई भी नबी अपने कामों का अंजाम नहीं दे सकता। इस इलाही और खुदाई वजीफ़ और ज़िम्मेदारी को जो रसालत से और तौहीद के पैगाम से इबारत है, लोगों तक नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह हम देखते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में भी अगर हमारे सामने सब्र ना हो, अगर हम में सब्र का मादा ना हो, तो हमारे लिए बहुत से मसाइल को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह सब्र के साथ एक और चीज़ जो इंसान को उसकी मंजिल की जानिब मुसलसल कदम उठाने पर आमादा और तैयार करती है, वो क्या है? वो यकीन है कि अगर नागवार हालात हैं, ना मुसाइद हालात हैं, ना गुफ्तगू हालात हैं, फिर भी वो अपने आप को तैयार रखता है कि मुझे ये काम करना है और मुझे अपने वजीफे की अदायगी करनी है। अंबिया अलैहिस्सलाम खुसूसन अंबिया उल अज़्म की ज़िंदगी में आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये दो बुनियादी सिफात और बारिश सिफात अंबिया की ज़िंदगी में मौजूदन थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस तरह मुकाबला करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब्र से कैसे जंग जीतते हैं, हज़रत मूसा हों या हज़रत ईसा, सब्र की ताकत हमें हर जगह मौजूदा नज़र आती है। ख़ुद सरकार दो जहाँ की हयात तैयबा में सब्र एक बहुत वाज़े अंदाज से हमें नज़र आता है। और फिर ईमान और यकीनुन ईकान जिसे कहा है खुदावंद आलम ने, ये वो चीज़ है या ये वो सिफत है कि जो अम्बिया अलैहिस्सलाम को दूसरों से मुमताज़ करती है। अब आइए तेरहवीं हेडिंग पर, वो ये कि अम्बिया और राह खुदा में शहादत। अंबिया और राह खुदा में शहादत, सूरह आल इमरान आयत नंबर 21। सूरह आल इमरान आयत नंबर 21, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि वयक्तुलूनन्नबियीना बिगैर हक्किन, बेशक वो लोग जो हम अल्लाह की निशानियों को झुटलाते हैं, उनका इनकार करते हैं और अंबिया को ना हक कत्ल करते हैं। इस आयत में वाशगाफ अंदाज में अल्लाह ताला ने अंबिया के कत्ल किए जाने की बात की है कि वो राह खुदा में दर्जे शहादत हासिल करने वाले हैं, यानी वो लोग कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम کے مخالف تھے، پہلے مرحلے پہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی جانب سے آنے والے پیغام الہی کا انکار کیا، ایک، دو، اس کا کفر کی حد تک انکار کیا، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی تمام نشانیوں کا خواہ وہ کوئی بھی نشانی ہو، ویقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر حق، اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ جب بات ڈائیلاگ سے نہیں بنتی، مذاکرہ سے نہیں بنتی، عقل و دلیل اور استدلال سے طے نہیں ہوتی، جب انسان کسی کی منطق اور لاجک کو قبول نہ کر کا جواب نہ دے پائے، تو وہ اس کی صحیح مخالفت پہ اتر آتا ہے، یہاں تک کہ اسے صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوئے، جب لوگ، ان کے معاند افراد، ان کے مد مقابل نظریات، ان کے سامنے آنے والے گروہ در حقیقت ان کی منطق، ان کی لاجک اور ان کے صحیح الہی پیغام کا جواب نہ دے سکے، تو ان کے دشمن ہو گئے اور ان کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ یہاں پہ کیا ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بغیر حق، بغیر حق، نا حق انبیاء علیہ السلام کو کیا کرتے تھے، قتل کیا کرتے تھے۔ مختلف آیات میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، اسی تعبیر کو، اور ایک جگہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا جاتا تھا، انبیاء کو آروں سے کاٹا بھی گیا ہے، انبیاء کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے، انبیاء کو اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، غرض یہ کہ وہ راہ خدا میں شہادت کا درجہ حاصل کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قتل کی ایک اور تشریح کی ہے کہ یہاں پہ قتل سے مراد کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا نہ ہونا انبیاء علیہ السلام کے قتل کے مترادف ہے۔ سورہ بقرہ میں جو انبیاء کے شروع کی آیات میں، ابتدائی آیات میں جو انبیاء کے قتل کا تذکرہ ہے، وہاں پر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یقتلون النبیین سے مراد کیا ہے، وہ انبیاء کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، ان کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قتل انبیاء قرار دیا ہے۔ چودھویں آیت، چودھویں ہیڈنگ اور چودھویں آیت، انبیاء علیہ السلام غیر خدا، خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں رکھتے تھے، خدا کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 39، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو مسلسل پہنچا رہے ہیں لوگوں تک، وہ صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اس پیغام رسانی میں اللہ کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، یعنی صرف اللہ ہی کا خوف رکھتے ہیں۔ یبلغون یعنی مسلسل پریچنگ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، یعنی اس پیغام کو پہنچانے میں، یہ پیغام پہنچانا تین طریقوں سے ممکن ہے، یا حواس تک پیغام پہنچایا جائے، یا دماغ تک پیغام پہنچایا جائے، یا دل تک پیغام پہنچایا جائے۔ حواس تک یعنی جسم تک، میں آپ کی سماعت کو متوجہ کروں، میں اشارہ کروں اس طرف، آپ ادھر دیکھیں گے، یہ کیا ہے، آپ کے حواس سے ظاہری کو دیکھنے کی قوت بصارت کو متوجہ کرنا ہے۔ میں کان کی طرف اشارہ کروں، یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کان کی طرف متوجہ رہیں کہ کیا آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک یہ تبلیغ ہے، ایک یہ پہنچانا ہے۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہے، پہنچانا ہے۔ بالغ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، بچی بالغ ہو گئی، بچہ بالغ ہو گئے، یعنی وہ اس عمر کو، زندگی کے اس مرحلے تک پہنچ گیا ہے کہ اب اس پہ واجبات عائد ہو گئے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے۔ تو بلیغ یعنی وہ کلام کہ جو پہنچ جائے، اس پہنچنے کی تین قسمیں ہیں، یا حواس ظاہری، یا ذہن انسانی، یا قلب انسانی۔ رساترین ابلاغ پیغام وہ ہے جو قلب انسانی تک متوجہ ہو اور قلب انسانی کو اپنی طرف متوجہ کرے، حواس تک मुमकिन है किसी के हवास जब तक इशारा है वहाँ है, उसके बाद जैसे मैंने इशारा हटाया आपका भी जहन कहीं और चला गया। दूसरा क्या है, दिमाग तक मुमकिन है कि दिमाग जो है इंसान फरामोशी का शिकार हो जाए, लेकिन जिसको बलाग मुबीन का है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, हमारा काम क्या है, बलाग मुबीन। बलाग मुबीन किसे कहा है, यानी तुम्हारे जहन व कल्ब को झंझोर डाले, तुम्हें बेदार कर दे, तुम्हारी सोई फितरत को जगा डाले, उसको बलाग मुबीन कहा है। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम इस तबलीग हक में यानी दिलों तक पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ही से डरते थे, अल्लाह के अलावा किसी और से नहीं डरते थे। यही वजह सरकार दो जहां वाज़ेह तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अगर दाहिने हाथ पे सूरज और बाएं हाथ पे चांद ला के रख दो तो मैं अपने पैगाम हक से दस्तबरदार होने वाला नहीं हूं। हर तरह की लालच दी गई, हर तरह का झांसा देने की कोशिश की गई, हर तरह से घेरा तंग करने की कोशिश की गई सरकार दो जहां के लिए, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक को भी तवज्जो नहीं दी और आपने अपने पैगाम हक को लोगों तक पहुंचाया। और यही वजह है कि जब शब हिजरत तमाम कुव्वतें मिलकर जमा हो गई थी कि मोहम्मद को कत्ल कर डालेंगे, उस वक्त भी ज़रा बराबर खौफ जो है वो आपके साथ नहीं था। लोग आपके साथ जो थे वो खौफ तरदीद का शिकार थे, लेकिन रसूल अल्लाह किसी भी कस्म के खौफ और तर्स का शिकार नहीं थे। इसी तरह तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आप देखिए खौफ नहीं था उनकी जिंदगी में, एक 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 इत्मीनान था उनको अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की राह में अपने पैगाम को पहुंचाने की वजह से अल्लाह की खास इनायतों पर उनका इत्मीनान था। 15वीं हेडिंग है अंबिया खुदा के मुखलिस बंदे हैं, सूरह सौद आयत नंबर 46। सौद इन अखलस ना हम बिखालिसत ज़िक्र अद्दार, हमने उनको खास तौर पर खालिस किया है। कि वो सराय आखरत को याद करने वाले हैं, याद करने वाले थे, यानी अल्लाह कह रहा है कि वो हमारे खालिस बंदे थे। एक मुखलिस होता है, एक मुखलस होता है। जब शैतान ने खुदा की पैगाम से मुंह मोड़ा और खुदा के सामने सजदा नहीं किया तो खुदा ने कहा ठीक है मैं तुझे मोहलत देता हूँ। उसने कहा अंजिर नहीं ला यौम युबअथून क़यामत की मोहलत दे, लअग़वियन्नहुम मैं सबको गुमराह करूँगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन तेरे मुखलस बंदों को गुमराह नहीं करूँगा। दो इस्तलाह इस्तेमाल की जाती हैं, एक फ़ाइल होता है एक मफूल होता है, उसी तरह की इसमें फ़ाइल होता है और एक इसमें मफूल होता है। नासिर इसमें फ़ाइल है मदद करने वाला, मंसूर इसमें मफूल है जिसकी मदद की जाए, कातिल कत्ल करने वाला इसमें फ़ाइल है, मकतूल जिस पर कत्ल का काम अंजाम पाया है उसे इसमें मफूल कहते हैं, मुखलिस इसमें फ़ाइल है यानी अपने आप को खालिस करने वाला, मुखलस कि जिसको खालिस किया जाए। खुदा ये नहीं कह रहा है कि अम्बिया अपने आप को खालिस कर, हमने उनको खालिस करार दिया है, यानी उन खुदावंद आलम उनकी तरबियत के ऐसे मौके फराहम किए कि वो खुदा के खालिस शुदा हैं। वहां पर भी शैतान ने कहा जो तेरे खालिस किए हुए बंदे होंगे जिन्हें तू खालिस करेगा उनको मैं नहीं बहका सकूंगा। जी मुखलस, लाम पर जबर लगा जाएगी मुखलस। सवाल मुखलस और मुखलिस, इंसान मुखलिस कैसे बनेगा, इंसान जितना जितना मुखलिस होता चला जाएगा उतना ही मुखलसियत से उसका फासला कम होता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 100 किलोमीटर का फासला आपने तय करना है, जितना फासला आप 1 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर की जानब तय करेंगे, मतलब यहाँ से सफर शुरू 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, तो जितना आप फासला 1 से शुरू करेंगे और जितना आप आगे बढ़ेंगे 100 से फासला कम होता रहेगा, ऐसे ही होगा ना, ठीक है ना। 10 किलोमीटर आएंगे 90 किलोमीटर रह जाएगा, 50 किलोमीटर आएंगे 50 किलोमीटर रह जाएगा, 80 किलोमीटर आएंगे 20 किलोमीटर रह जाएगा। हमारा वजीफा क्या, हम कदम उठाएं खलूस के साथ, खलूस से अल्लाह की बारगाह में कदम उठाएं। जितना हम खलूस इख्तियार करते चले जाएंगे, खुदा मुखलसियत के हमें खालिस करने के असबाब को जारी करता चला जाएगा। जी हाँ जी, सही, बिल्कुल करेगा। ये जो हम अपने आप को खालिस कर रहे हैं, ये भी अल्लाह ही की मदद के जरिए से है। अल्लाह ने कुरान दिया, हिदायत दी, अहले बैत दी, अंबिया दी, ये सारी चीजें दी कि हम खालिस करें ताकि हम मुखलस बनते चले जाएं, उस मरहले को हासिल करते चले जाएं। तो अंबिया कौन थे के मुखलस थे, कुल इन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि कह दो मेरी नमाज, रोजा, मेरा रोजा, मेरी हर चीज, मेरे नुसुक, मेरी इबादत, मेरे मनासिक, यहाँ तक कि मेरी जिंदगी और मौत। जिंदगी और मौत, जिंदगी कोई चीज़ नहीं है, मसलन जिंदगी ये चीज़ नहीं है, जिंदगी क्या है, पूरी होल लाइफ इंसान की, इंसान की शऊरी जिंदगी, मसलन 10-12 साल से लेकर और उसकी आखिरी अय्याम तक, आखिरी लम्हात और सांस तक, ये पूरी जिंदगी है। मसलन कलम सिर्फ इसी हिस्से को नहीं कहा जाएगा, कलम इसको नहीं कहा जाएगा, कलम इस पूरे को कहा जाएगा। व ममाची, मेरी मौत और मेरी जिंदगी पूरी अल्लाह के लिए है, यानी वो शऊरी जिंदगी जहाँ से उसका आगाज हुआ है और मौत तक। इसका मतलब यह है कि इंसान पूरी जिंदगी अपनी क्या है, अम्बिया अलैहिस्सलाम खुदा के लिए करार देते थे। 16वीं हेडिंग वह क्या है, अम्बिया अहले सजदा व गिरिया थे। अम्बिया अलैहिस्सलाम अहले सजदा व गिरिया थे, अहले इबादत थे। الذي سوره مريم ايت نمبر 58 سوره مريم ايت نمبر 58 الذين انعم الله عليهم من النبيين اس کے بعد ایت جاری ہے اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالی نے वो पैगंबर कि जिन पे अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें उतारी हैं, जब उनके सामने रहमान की निशानी और आयात की तिलावत की जाती थी तो वो सजदों में गिर जाते थे, हालत गिरिया में, गिरिया करते हुए सजदों में गिर जाते थे। इन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान की जिनकी सल्तनत और बादशाहत किसी को जैसी नहीं मिली, वो भी खुदा की बारगाह में अहले इबादत और दुआ थे। हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सब अहले नमाज व अहले दुआ व अहले सजदा थे। खुद रसूलुल्लाह के या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला, ए मुज़म्मिल क्या पूरी रात में थोड़ी थोड़ी देर के लिए क़याम करो। मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितशका, क्या हमने कुरान से नहीं कि आप मशक्क़त इतनी करें कि शब थी जनाब आयशा के हुजरे में थे, रसूलुल्लाह जो है वो उठ के गए, जनाब आयशा उनके पीछे जाते हैं कि रसूलुल्लाह कहाँ जा रहे हैं, देखा कि सर सजदे में रखा हुआ है और काफ़ी देर गिरिया करें, जब सजदे से सर उठाया तो देखा कि जहाँ पर आप ने सर पेशानी रखी थी वो पूरी तर हो चुकी थी आपके गुनाहों से। तो जनाब आयशा कहती हैं कि या रसूलल्लाह, क्या खुदावंद आलम ने कुरान में नहीं फरमाया कि लियग़फ़िर अल्लाह लका मिन अज़्ज़म्ब व मा, जो आयत है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए जो आपकी गुज़िश्ता और आने वाले गुनाह थे सबको माफ़ कर दिया है, ताकि बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे हज़रत रसूलुल्लाह जवाब देते हैं, अल्लाह अब्दन शकूरा, क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा ना बनूँ। खूब ये वो हस्तियाँ थीं कि जो अहले नमाज और अहले दुआ और अहले सजदा थीं, और इस्लाम की पहली जंग में कि जब چند مسلمان تھے اور کافر سینکڑوں کی تعداد میں تھے، تو رسول اللہ سجدے میں سر رکھتے ہیں اور خدا سے عرض کرتے، خداوندہ یہ تیرے نام دیوا ہیں، اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو تیرے دین کو پہنچانے والا کوئی اور نہیں ہوگا. اور پھر اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے. فرض ہے کہ اہل انبیاء جو تھے، اہل نماز و اہل عبادت و اہل سجدہ اور اہل نماز شب تھے، اور یہ نماز شب جو تھی رسول اللہ پہ واجب تھی. ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ جو ہے وہ ایک ساتھ اٹھ کے 11 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے پھر سو جاتے تھے، اس طرح نماز شب پڑھتے تھے. واقعاً سخت تھا. یا مثلا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز شب میں نماز جعفر تیار پڑھتے تھے، جو سال میں ایک دفعہ پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہوتا ہے، امام رضا ہر شب میں نماز جعفر تیار پڑھتے تھے. خود آیت اللہ خامنائی کے لیے ابھی ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ کم سے کم آیت اللہ خامنائی کی نماز شب اور تہجد 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، کہ پہلی 4 رکعت جو ہے وہ نماز امیر المومنین پڑھتے ہیں، جس کی ہر رکعت میں 50 دفعہ قل ھو اللہ احد ہے. وہ ہماری کمر ٹوٹ جاتی ہے، 50 والی نماز مولانا، کوئی اور نماز نہیں، کوئی آسان نماز نہیں ہے، فوراً پوچھنے سبسٹیٹیوٹ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ، اعمال میں ہوتا ہے نا 50 دفعہ مولانا کوئی اور نماز نہیں ہے نا. اور پھر دوسری جو 4 رکعت ہوتی تھی اس میں نماز جعفر تیار پڑھتے ہیں. خیر دیکھیے، جو اہل خدا ہوتے ہیں وہ اہل سجدہ اور اہل گری اور اہل نماز شب ہوتے ہیں. 17ویں ہیڈنگ، انبیاء لوگوں سے مادی اجر کے طلبگار نہ تھے. سورہ شعراء آیت نمبر 109، شعراء عین سے آیت نمبر 109، وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ان بھی ہو سکتا ہے ان بھی، چونکہ اس میں اعراب نہیں لگے لہذا غالباً ان ہونا چاہیے. ان اجری الا علی رب العالمین، سورہ شعراء آیت نمبر 109، کہ میں تمہیں اللہ کی طرف اس لیے نہیں بلا رہا ہوں کہ تم سے کسی اجر کا طالب ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر کس کے پاس ہے؟ اس ہستی کے پاس ہے کہ جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. انبیاء علیہ السلام کسی بھی صورت میں ذرہ برابر اجر کے طالب نہیں رہے. میں تمہیں اللہ کی طرف اس لیے دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ تم سے کوئی اجر طلب کرو، میرا اجر صرف رب العالمین کے پاس محفوظ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے تو بہت بھوکے، بہت تھکے ہوئے تھے، اور وہاں جو سبزی یا کوئی پتے اگر توڑ کے کھاتے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے پیٹ سے جھلکتی تھی اس کی ہریالی، اتنے نحیف اور لاغر ہو گئے تھے. ایسی صورت میں کیا ہے کہ جب حضرت شعیب کی بیٹیوں کو پانی پلاتے ہیں تو انسان کو امید ہوتی تھوڑا سا، بھائی میں نے ان کے لیے کام کیے، تھینک یو کہیں، کچھ کہیں، لیکن واپس آ کے بیٹھ گئے درخت کے نیچے اور کہا کہ خداوند جو تو نازل کرے مجھ پر، میں اس کا فقیر ہوں، اس کا سوالی ہوں. اس عالم میں بھی جو ہے وہ ذرہ برابر اس کے لیے کسی اجر کے طلبگار نہیں تھے. اور پھر وہ وما جو آیت ہے کہ قل اسلکم علیہ اجرن المودت فی القربا، وہ بھی کیا ہے، یہ اجر جو ہے رسول اللہ نے اپنے لیے نہیں چاہا، یہ اجر بھی ہماری ہی طرف لوٹے گا کہ ہم مودت اہل بیت کا حق ادا کریں. لہذا انبیاء علیہ السلام خلوص کے ساتھ جو تھا وہ ان تمام کاموں کو انجام دے دیتے. 18واں نقطہ کیا ہے، 18ویں ہیڈنگ کیا ہے، وحی کو پہنچانے والے تھے، وحی کا ابلاغ کرنے والے تھے. سورہ نور آیت نمبر 54، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور ہمارے رسول کی تو کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں سوائے کہ وہ کھول کر واضح طور پر ہمارے حکم کو لوگوں تک پہنچا دیں. یہاں پہ واضح طور پہ اللہ نے کیا کہا ہے، بلاغ مبین کہا ہے، جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. ابلاغ وحی، تبیین وحی، وحی کو بیان کرنا، وحی کو کھول کھول کر واضح انداز سے، بالکل کہ جس طرح ایک چڑیا اپنے بچے کو چگاتی ہے، اسی طرح رسول اس امت کو علم عطا کرتا ہے ان کی ذہنی سطح کے مطابق، اور ان کو آہستہ آہستہ ان کی ذہنی تربیت کرتا ہے تاکہ وہ خدا کے پیغام کو مزید سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ لہذا انبیاء علیہ السلام وحی کے ابلاغ میں، وحی کو پہنچانے میں کسی بھی قسم کی کوتاہی ان سے سرزد نہیں ہوئی، اور ہر طرح کے حالات میں آپ نے اللہ کی وحی کو پہنچایا۔ سفر طائف کہ جب آپ کا جوتا خون سے بھر جاتا ہے، یہ شاب ابی طالب، یہ دوسرے واقعات رسول اللہ کے جنگ کے یا حالت امن کے ہوں، یہ سب اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ، حضرت رسول اللہ وحی کو پہنچانے میں ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں کرنے والے تھے۔ اسی طرح دوسرے تمام انبیاء علیہ السلام جہاں جب جتنا موقع ملتا تھا وہ ابلاغ وحی کرتے تھے، وحی کو پہنچاتے تھے، اس انتظار میں نہیں رہتے لوگ ان کے پاس آئیں گے، مجمع ہوگا، مائک لگے گا، ممبر سجے گا، پوسٹر چھپے گا، اعلان ہوگا جی، اس کے بعد نہیں، جہاں جتنا جتنا موقع ملا وہیں پر کیا ہے فوراً شروع ہو جاتے تھے اللہ کا پیغام سنانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بہت واضح سی مثال ہے کہ دو ان کے ساتھی آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر بتا کے مسئلہ ختم کر دیتے، لیکن وہاں پہ کیا کہا، فوراً اللہ کے پیغام کو تک پہنچانا گیا، کہ انہوں نے کہا کہ ایک خدا بہتر ہے یا بہت سارے خدا بہتر ہیں، یعنی وہ تو خواب کی تعبیر معلوم کرنے آئے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، وہاں پر بھی تبلیغ کی ہے۔ سرکار دو جہاں مثال کے طور پر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کہا کہ یہاں پہ پڑاؤ ڈالا جائے گا، یہاں رکیں گے، کھانا بنے گا، خیام لگیں گے، تو جو اصحاب تو انہوں نے کہا یہاں تو کوئی لکڑی نہیں ہے، انہوں نے کہا جاؤ لکڑی ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب گئے، اگر 100 اصحاب تھے مثال کے طور پر تو 200 ہاتھ ہو گئے، ہر ہاتھ میں ایک لکڑی ہوگی تو کتنی لکڑی ہو گئی، 200۔ تھوڑی دیر میں ایک چھوٹا سا ایک پہاڑ ٹیلا سا بن گیا، سب پریشان آئے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے کہ ابھی مثال کے طور پر یہاں کوئی لکڑی نہیں، ابھی لکڑیاں جمع ہو گئی۔ فوراً رسول اللہ نے کیا کیا، متوجہ کیا، علیکم بالمحقرات الذنوب، اپنے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی فکر کرو، جس طرح آج تم پریشان ہو رہے ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں نظر نہیں آ رہی، جمع کیا تو ایک ٹیلا بن گیا، روز قیامت اللہ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جمع کرے گا، پھر جو ہے ایک بڑے گناہ میں تبدیل ہو جائیں گے۔ یا امام معصوم سے روایت ہے کہ اپنے چھوٹے گناہوں کی فکر کرو، کیوں، کیونکہ آگ جلانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلایا جاتا ہے، وہ چھوٹی لکڑیاں جلتی ہیں، آگ پکڑتی ہیں، تو پھر بڑی لکڑیاں آگ پکڑتی ہیں، یعنی امامی کہہ رہے اپنے چھوٹے گناہوں کی فکر کرو۔ تو اس طریقے سے عملی تبلیغ بھی کیا کرتے تھے انبیاء علیہ السلام اور امام طاہر علیہ السلام۔ اس کے بعد 19ویں ہیڈنگ ہے، لوگوں کو امر الہی کی جانب ہدایت، لوگوں کی امر الہی کی جانب ہدایت۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 73، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنایا ہے، رہبر اور قائد بنایا ہے اسلامی معاشرے، انسانی معاشرے کا، وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کی وجہ سے، یعنی خدا کہہ رہا ہے يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو امر ہم نے ان کو دیا ہے، جو آرڈر ہم نے ان کو دیا ہے، جو ولایت ہم نے ان کو دیا ہے، اس کے تحت وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، یعنی جہاں جتنا جیسا موقع ملتا ہے وہ مسلسل لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تذکیہ کہتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم، وَالْحِكْمَةَ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ نے مبعوث کیا رسول کو، یتلو علیہم، تلاوت کرتا ہے، تلاوت سے مراد صرف ظاہری تلاوت نہیں، یہ بھی ایک مرحلہ ہے، تلاوت سے مراد یہ ہے کہ عملی طور پر اللہ کی نشانی کو ان تک پہنچائے، ایک، وَيُزَكِّهِمْ ان کی ہدایت کے لیے ان کا تزکیہ کرے، دو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، تین اور چار، یہ انبیاء علیہ السلام کے کام ہیں۔ بیسواں کیا ہے؟ وہ بیسویں ہیڈنگ کیا ہے؟ توحید اور عبادت کی جانب دعوت۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25، سورہ انبیاء آیت نمبر 25، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ، ہم نے کوئی رسول آپ سے پہلے نہیں بھیجا اے محمد مگر یہ کہ اس پر وحی کی ہم نے یا اس کی جانب وحی کی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، تم سب میری ہی عبادت کرو۔ یعنی جی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے اور تم میری ہی عبادت کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ واشگاف الفاظ میں فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی پر وحی کی ہے، ہر نبی کو پیغام دیا ہے، ہر نبی وحی کے ذریعے سے ہم سے متصل تھا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، فعبدون یعنی عبادت اور توحید اور بندگی جو ہے مخصوص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے انبیاء علیہ السلام تمام زندگی میں، انبیاء علیہ السلام اپنی تمام حیات میں اس توحید کے پرستار رہے، پاسدار رہے، مبلغ رہے، محافظ رہے، اس تبلیغ کو پہنچانے والے بھی تھے، اس تبلیغ کی حفاظت کرنے والے بھی تھے، اس توحید کے مبلغ بھی تھے، اور اس توحید کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دینے والے بھی تھے۔ فعبدون اور عبادت، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ جن انس کو کیوں بھیجا گیا ہے؟ وہ ہماری عبادت کریں۔ 21ویں ہیڈنگ تقوی کی جانب دعوت، سورہ شعراء آیت نمبر 107، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، یہ تعبیر حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب کے لیے بھی آئی ہیں اسی سورے میں۔ ہود، صالح، لوط اور شعیب علیہ السلام کے لیے بھی یہی تعبیر آئی ہے کہ وہ بھی یہی کہا کرتے تھے اپنی قوم کو، یعنی صرف عبادت بندگی نہیں بلکہ عبادت بندگی سے بڑھ کر کیا ہے؟ تقوی ہے، یعنی حلال و حرام کی عملی طور پہ پابندی، حلال و حرام کو عملی طور پر اپنی زندگی میں اہمیت دینا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور 22ویں ہیڈنگ ہے طاغوت اور سرکش طاقتوں سے مقابلہ، طاغوت اور سرکش طاقتوں سے مقابلہ، سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بتحقیق ہم نے مبعوث کیا ہے ہر امت میں ایک رسول۔ جی دو منٹ ہیں ابھی، آیت نمبر 36، ہم نے مبعوث کیا ہے ہر امت میں سے ایک رسول کو، کیوں مبعوث کیا ہے؟ دو کاموں کے لیے، ان اعبدوا اللہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت اور طاغوت سے اجتناب کریں۔ اجتناب سے مراد یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہیں کہ ظالم جو چاہے کام کرے، یہاں طاغوت کے اجتناب سے مراد کیا ہے؟ طاغوت کا مقابلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی واضح طور پر موجود ہے۔ اجتناب سے مراد کیا ہے؟ اجتناب یعنی کنارہ کشی اختیار کرنا نہیں ہے، یہاں مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ طاغوت کا مقابلہ کرے۔ انبیاء علیہ السلام کون تھے؟ کہ جو اللہ کی عبادت کے ساتھ در حقیقت لوگوں کو اس بات کے لیے آمادہ کرتے تھے، ہر وہ پیغام، ہر وہ طاقت، ہر وہ گروہ، ہر وہ نظریہ کہ جو اللہ کے پیغام سے متصادم ہے، उसका मुकाबला किया जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह ये हिस्सा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगली क्लास में जो है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे।